ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ انسان اس دنیا میں تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں سیکھتا رہا ہے، اور جب وہ تجربہ اور مشاہدہ کرتا ہے تو بہت سارے حقائق اس کے سامنے آتے ہیں، بہت ساری حقیقتوں سے وہ انفر کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، اور اس طرح سے گویا نئے نئے قوانین دریافت کرتا رہتا ہے۔ مادی علوم میں انسان نے اسی طرح ترقی کی، اور ہر چیز جو وہ دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، پھر اسے تجرباتی سطح پر اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اور پھر اسے ایک قانون کی حیثیت سے ماننے لگتا ہے۔ اور اسی طرح سے انسان جب سے وہ اس دنیا میں آیا اور آج تک ترقی کا سفر کرتا ہوا یہاں تک پہنچا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ بہت آگے جا چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بنیادی سوالات ہیں جو انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ وہ خود کیا ہے، اس کے اندر بھی ایک انسان موجود ہے، وہ کیا ہے، وہ شخصیت اندر جو موجود ہے وہ کیا ہے، اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، کیا اس دنیا میں اس کا بھیجنے کا مقصد یا اس کا اپنا مقصد اسی طرح سے ہے جیسے کہ دوسرے جانوروں کا مقصد ہے یا کوئی اور مقصد ہے۔ پھر وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، تو کیا ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جس کے لیے جب وہ سائنس کی طرف دیکھتا ہے تو سائنس اسے ان جوابات دینے میں معذوری محسوس کرتی ہے، اور سائنس کے اندر وہ جوابات اسے نہیں ملتے۔ پھر وہ مذہب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور انسان جس مذہب کو بھی ماننے والا ہے وہ مذہب اسے ان سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ انسان ان جوابات سے تسکین محسوس کرتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مذہب کے وہ جوابات بھی اسے اطمینان نہیں دیتے۔ اس طرح سے وہ مذہب سے بیزاری کی طرف بھی جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے دو بڑے ڈویژن ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو مذہب کو ماننے والے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو مذہب سے بیزار ہیں، جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دوسرے حیوانات اس دنیا میں آئے، پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد مر جاتے ہیں، اسی طرح انسان بھی شاید اسی طرح سے وجود میں آیا اور اسی طرح سے ختم ہو جائے گا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان کی زندگی میں مذہب کی کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہے، اور مذہب کے ہونے سے انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور کیا مذہب واقعی اس طرح کے سوالات کے جوابات دیتا ہے، اور اگر دیتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ مذہب بیزار بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ مذہب کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارا عنوان ہے مذہب اور انسان۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ مذہب کی تاریخ کیا ہے، کیا انسان جتنا پرانا ہے اتنا ہی پرانا مذہب بھی ہے، یا مذہب انسان کے بعد آیا؟
یہ آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں دو نقطہ نظر ہیں۔ ایک نقطہ نظر وہ ہے جو الہامی مذاہب نے پیش کیا ہے، یعنی ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان میں تورات، زبور، انجیل بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے ساتھ ایک مذہبی تاریخ بھی منتقل ہوتی رہی ہے، آپ اگر دیکھیں تو وہ تاریخ بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے، ہمارے ہاں بھی بیان ہوئی ہے۔ تو اس میں تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کی ابتدا کی، یعنی انسانیت کی ایک تاریخ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا 15 ارب سال جب پہلے وجود میں آئی تھی تو ساتھ ہی انسان وجود میں آ گیا، یہ بہت سے مراحل سے گزری، اس میں پھر بہت سے ادوار آئے، حیوانات پیدا ہوئے، یہاں تک کہ پھر انسان کی پیدائش کا موقع آیا۔ اور قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ پہلے مرحلے میں انسان کا قالب تیار کیا گیا، یعنی یہ جو جسمانی وجود ہے ہمارا، اس کو آپ حیوانی وجود بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی حد تک ہمارے اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہے،
ٹھیک ہے؟
تو یہ پہلے تیار کیا گیا، اس کو جب ہر لحاظ سے درست کر دیا گیا، جس کو قرآن مجید تسویہ کہتا ہے، ظاہر ہے اس میں بھی بہت سے مراحل گزرے، اس میں ہو سکتا ہے بہت سی نسلیں گزری ہوں، تب کہیں جا کر دو انسانوں کا یا دو ان حیوانات کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور اس طرح انہیں انسانی شرف عطا فرمایا۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انسانیت کی یہ ابتدا ہے، جب انسانیت کی ابتدا یہ ہے تو کیا یہ ہدایت سے محروم انسانیت تھی؟ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جو پہلے انسان ہے نبوت عطا فرمائی، یعنی براہ راست مکالمہ کیا، انہیں بتایا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، انہیں یہ سمجھایا کہ تمہیں دنیا میں زندگی کیسے بسر کرنی ہے، ان کو یہ بات باور کرائی کہ آئندہ بھی میری ہدایت آتی رہے گی اور میری اس ہدایت کی پیروی کرنے والے ہی فلا پائیں گے۔ تو اس نقطہ نظر سے تو مذہب کی تاریخ انسان کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا نقطہ نظر ان لوگوں کا ہے کہ جو اس الہامی تاریخ کو قبول نہیں کرتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح انسان نے دوسرے علوم و فنون حاصل کیے ہیں، اسی طرح اپنے تجربات اور مشاہدات سے گزرتے ہوئے وہ مذہبی روایت تک بھی پہنچا ہے۔ تو یہ دونوں نقطہ نظر دنیا میں موجود ہیں۔ قرآن کا نقطہ نظر وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور وہی نقطہ نظر اگر آپ غور کریں تو قرین عقل بھی ہے اور قرین قیاس بھی۔
جاوید صاحب، یہ جو دوسرا آپ فرما رہے ہیں، دوسرا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس طرح علوم و فنون میں ترقی کرتا گیا اسی طرح وہ مذہبی روایت تک بھی پہنچا، تو گویا یہ جو دوسرا نقطہ نظر ہے یہ سمجھتا ہے کہ الہامی مذاہب کوئی چیز نہیں ہے بلکہ انسان نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ کوڈ آف کنڈکٹ بنا لیے، کچھ ضابطۂ اخلاق ترتیب دے دیا اور وہی دراصل مذہب بن گیا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟
یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں خوف کی پیداوار ہے، یعنی انسان نے جب دنیا میں آنکھ کھولی تو وہ تنہا تھا، اس کے گرد و پیش کی کائنات ایک محیب کائنات تھی، اس میں بہت سی ایسی قوتیں تھیں جس سے وہ خوف محسوس کرتا تھا، اس مصیبتیں آتی تھیں، تکلیفیں آتی تھیں، زلزلے آتے تھے، طوفان آتے تھے، تو اس کے نتیجے میں ایک خوف کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوئی اور خوف نے بعض توہمات کو وجود بخشا، اور اسی طرح سے مذہبی تصورات بھی وجود میں آنے لگ گئے۔ چنانچہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسانیت نے شرک سے پیدا کی ہے، یعنی یہ خیال کیا کہ یہ بھی دیوتا ہے، اس میں بھی کوئی روح بول رہی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی سپر نیچرل طاقت ہے۔ تو اس طرح کے تصورات آہستہ آہستہ پھر انسان کے علم اور مطالعے سے گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ پھر وہ توحید کے تصور تک پہنچ گیا۔ وہ یہ تاریخ بتاتے ہیں، یہ تاریخ ظاہر ہے
کہ یہ ابتدا خوف سے ہوئی، یعنی خوف کی وجہ سے ایسا ہوا۔
انسان کی ظاہر بات ہے کہ جب انسان میں آپ کسی چیز کو تلاش کریں گے تو انسان جو کچھ ہے اس کا جائزہ لے کے ہی دیکھیں گے کہ اس میں کیا چیز پائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس جبلت کو، ظاہر ہے خوف کی جبلت انسان کے اندر موجود ہے، انسان کا تمام حیوانات پہ بھی موجود ہے، یعنی وہ بھی کسی چیز سے خطرہ محسوس کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو انسان کے اندر بھی جبلت موجود ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ موجود ہے۔ تو اس پر انہوں نے انگلی رکھ کے بتایا کہ اصل میں مذہبی تصورات کے پیدا ہونے کی جگہ یہ ہے۔
لیکن جاوید صاحب، جب الہامی مذاہب کے پر یقین رکھنے والے لوگ تو اپنے اس عقیدے کی دلیل کی طور پر جو ہے وہ الہامی کتابیں پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری کتاب یہ بتاتی ہے لہٰذا ہم مذہب کے اس فلسفے کو مان رہے ہیں، وہ جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ اپنے دلیل کے طور پر کیا بات پیش کرتا ہے کہ ان کا یہ جو کہنا ہے کہ اس طرح سے مذہبی روایت تک پہنچے، اس کی دلیل کیا ہے؟
یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ انسان کے پاس ابتدا کی تاریخ موجود نہیں ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کا ایک پورا دور ایسا ہے جس کو پری ہسٹورک کہا جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان جب پہلے دن یہاں آیا تو اس وقت سے مورخین نے اس کا روزانہ کا لکھنا شروع کر دیا، ایسا تو نہیں ہوا،
ایسا نہیں ہوا،
ایک لمبا دور ہے۔ چنانچہ اب تک یہ مانا جاتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے زمانے تک کم و بیش ہم قبل تاریخ کے دور میں جی رہے تھے،
ٹھیک ہے،
یعنی ان کے بعد وہ دور شروع ہوا ہے جس کو ہم تاریخی دور کہتے ہیں، جو روشنی میں ہے، جس میں ہم جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اب اس سے جو پہلے کا دور ہے اس کے بارے میں آپ جو کچھ کریں گے وہ کچھ چیزوں کو دریافت کر کے ان پر قیاس کی بنیاد رکھی جائے گی، یہی ہوگا،
ایسا ہی ہوگا،
یعنی اس کے سوا تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ قیاسات ہیں بنیادی طور پر، یعنی ایسے نہیں کہ کوئی حقیقت دریافت ہو گئی۔ اب دیکھیے، اس قیاس کی کچھ بنیادیں بھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر آپ کو 4-5 ہزار سال پہلے کا کوئی شہر مل جاتا ہے، کھنڈرات دریافت ہو جاتے ہیں۔ موہنجو دڑو کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ 5 ہزار سال پہلے کی کوئی تہذیب ہے،
ٹھیک ہے،
تو وہاں اگر آپ کو بت مل گئے ہیں، وہاں آپ کو کوئی پرستش کی اس طرح کی چیزیں مل گئی ہیں، تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دیکھیے انسان کی ابتدا شرکی سے ہوئی ہے۔ اچھا، اسی طرح کچھ قدیم قبائل ہیں جن تک تہذیب کی روشنی اس طرح نہیں پہنچی، ان کے پاس جب آپ جاتے ہیں، ان کے رسوم روایات کو دیکھتے ہیں، تو وہاں بھی آپ کو یہی چیز ملتی ہے۔ تو اس سے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ چونکہ شرک سے انسان نے ابتدا کی ہے، اور شرک کی بنیاد بہرحال خوف ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں تو شرک پیدا ہی خوف سے ہوتا ہے،
صحیح ہے،
تو اس وجہ سے وہ ابتدا اس کو فرض کر لیتے ہیں۔ اب جب ابتدا اس کو فرض کر لیتے ہیں تو تاریخ کی روشنی میں پھر توحید بھی ملتی،
ٹھیک،
یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام توحید کی منادی کر رہے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام توحید کی منادی کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا سور پھونکا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان آہستہ آہستہ خوف سے نجات پا رہا ہے، اور اس خوف سے نجات پانے کے بعد اب وہ وہاں پہنچ گیا ہے کہ جہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی پروردگار ہوگا. تو جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا, حقائق مزید واضح ہو جائیں گے, تو ایک پروردگار کا تصور بھی یہ قصہ ماضی بن جائے گا. وہ اس طرح دیکھتے ہیں, یعنی یوں نہیں ہے کہ تاریخ دریافت ہو گئی ہے, یوں نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی حقیقت نے نقاب چہرے سے الٹ دی ہے, یوں نہیں ہے.
ایسا
یہ کیا سات ہیں, اور ان کیا سات میں سے ایک ایک کا جائزہ لے کے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد کیا سات ہے. یعنی اس کے اندر علم کے جو ضروری مقدمات ہیں ان کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے. آپ سوال کریں گے تو میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ کیسے اس کے اندر وہ ضروری مقدمات بھی نظر انداز کر دیے گئے ہیں. اصل میں انسان پر پچھلے 200-300 سال سے یہ بھوت سوار ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مذہب سے, خدا سے نجات حاصل کی جائے. چنانچہ اس کے لیے پھر کوئی آپ کو پیرل کوئی متوازی فلسفہ بیان کرنا ہوگا نا,
ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بیانیات کرنا ہوگا.
وہ ظاہر ہے کہ یہی
صحیح. اچھا, لیکن آپ نے یہ الہامی مذاہب کی بات کی, اس کے علاوہ آپ اکثر اپنے پروگرامز میں صوفیانہ مذاہب کا بھی تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ صوفیانہ مذاہب سے بھی مختلف ہے. یہ جو دوسرا آپ فرما رہے ہیں جس میں کہ شرک ہوا اور انسان جو ہے وہ خوف کی بنیاد پر اس نے شرک جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا لیا, صوفیانہ مذاہب اس سے الگ ہیں؟
اس سے بالکل الگ ہیں. دیکھیے, پہلے تو کئی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں بحثیت مجموعی آپ دیکھیں تو تین طرح کے نقطہ نظر سامنے آئے ہیں. یعنی ایک وہ ہے کہ جس میں عقل بنیاد بنی ہے, آپ کا تجربہ, آپ کا مشاہدہ, آپ کا تاریخی علم, اس کو آپ سامنے رکھتے ہیں, یہ ڈیٹا ہے آپ کا,
ٹھیک ہے.
یعنی ایک مجموعہ حقائق آپ کے سامنے ہے اور وہ ظاہر ہے یا تجربے سے وجود میں آئے گا, یا مشاہدے سے وجود میں آئے گا, یا تاریخ کے علم سے وجود میں آئے گا. اس مجموعہ حقائق سے آپ عقلی طور پر کچھ چیزوں کا استنباط یا استنتاج کرتے ہیں, یعنی آپ انفر کرتے ہیں چیزوں کو,
ٹھیک ہے.
یہ طریقہ جب بھی آپ اختیار کریں گے اس کا بھی کوئی نام رکھیں گے, یعنی آپ کہیں گے نا اس سے کچھ نتائج سامنے آئیں گے, کچھ چیزوں کو آپ مانیں گے یا کچھ نظریات آپ پیش کریں گے. تو یہ فلسفہ ہے, یہی فلسفہ ہے کہ جو اب آہستہ آہستہ سائنس بنتا جا رہا ہے. یا یوں کہیے کہ فلسفے کے جو بنیادی مباحث تھے جیسے ما بعد الطبیعیات اور اخلاقیات, وہ اب تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں, وہ بہت کم زیر بحث آتے ہیں, ان کی جگہ اب سائنسی حقائق نے لے لی ہے. اور اس طرح فلسفے کے بطن سے سائنس کے مختلف شعبے پیدا ہو گئے ہیں. اس میں وہ سائنسز بھی ہیں جن کو آپ پیور سائنسز کہتے ہیں, اور وہ بھی ہیں جن کو آپ سوشل سائنسز کہتے ہیں,
ٹھیک ہے.
تو یہ دونوں شعبہ ہے علوم جو ہے, یہ بنیادی طور پر تجربے, مشاہدے, عقلی استنتاج پر اپنی بنیاد رکھتے ہیں. یعنی انسان نے کیا دیکھا, انسان نے کیا پایا, انسان کے پاس کیا ہے, وہ استقرا کرتا ہے, وہ اپنے مطالعے کو بڑھاتا ہے, وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے, وہ ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس کرتا ہے, وہ اصل سے فرع کا استنباط کرتا ہے, اس سے ایک علم وجود میں آتا ہے. وہ قدیم زمانے میں فلسفہ کہلاتا تھا,
اب
زیادہ تر سائنس کا لفظ بولا جاتا ہے. فلسفہ اب بھی موجود ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن اب وہ اتنا ریلیونٹ نہیں رہا اس طریقے سے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ یہ جو عقل ہے یہ تو بہت ناقص چیز ہے. یعنی اس کے ذریعے سے تو آپ چند چیزوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں, اس کا مجموعہ حقائق بھی بہت کمزور ہے. یعنی تجربے میں کتنی چیزیں آتی ہیں, مشاہدہ کتنی چیزوں کا کر سکتے ہیں, آپ کے مشاہدے کی حدود ہیں, آپ کے تجربے کی بھی حدود ہیں,
ظاہر ہے.
آپ کے پاس ماضی کا علم, ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کوئی 1.5-2 ہزار سال کا علم ہے جس کو آپ تاریخی علم کہہ سکتے ہیں, اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو بے نقاب نہیں ہو سکیں پوری طرح. ہمارے اپنے دور کی تاریخ کے بہت سے حقائق ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے, انسان اپنے باطن کی حقیقت کو دریافت کرے,
ٹھیک ہے.
باطن کی حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے یہ جو اس کا وجود ہے یا یہ اس کا حیوانی وجود ہے, اس کو اسے الگ کرنا ہوگا یا اس کو تحلیل کر دینا ہوگا, اور اس کے اندر جو حقیقی شخصیت ہے وہ حقیقی شخصیت اس کو دریافت کرنی چاہیے. وہ کیسے دریافت ہوتی ہے؟ وہ مراقبے سے دریافت ہوتی ہے, وہ باطن کی سیر سے دریافت ہوتی ہے. وہ جو دریافت ہوتی ہے اس سے آپ کو ایک طرح کا نروان حاصل ہو جاتا ہے, یعنی حقیقت آپ پر آشکار ہو جاتی ہے. اور جب حقیقت آپ پر آشکار ہوتی ہے تو اس سے بھی کچھ حقائق پیدا ہوتے ہیں. وہ حقائق ہیں جن کو صوفیانہ مذاہب بیان کرتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو نمائندہ مذہب ہے وہ بدھ مت ہے, اور سب سے بڑا بھی. یعنی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ تعداد کیتھولک لوگوں کی,
جی,
اس کے بعد مسلمان ہے, اور اس کے بعد شاید بدھ مت ہی کے پیروں.
یہ آپ نے فرمایا الہامی صوفیانہ مذاہب ہیں, اور اس کے بعد جو تیسری جو آپ کیٹیگری بتا رہے ہیں وہ الہامی مذاہب ہیں, جس میں کہ وحی کے ذریعے سے آپ کو,
یعنی پیغمبروں کے ذریعے سے جو تعلیم ہمیں ملی ہے. یعنی ایک چیز تو یہ نا کہ انسان کے پاس
انسان
ایک ذریعہ
علم,
اس کا تجربہ تھا, اس کا مشاہدہ تھا, اس سے بہت سی دریافتیں ہوئی ہیں اور بڑی غیر معمولی ہیں, خاص طور پر سائنس کی دریافتیں تو بہت غیر معمولی ہیں. یعنی اس وقت پوری دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے, ہم سب بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے. یہ انسانیت کا بڑا غیر معمولی کارنامہ ہے, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقل انسانی کی کرشمہ سازی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی تھی اس سے کیا کچھ وجود میں آ سکتا ہے, اس کو ہم مادے میں تحقیق کے نتائج کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں سائنسی علوم. دوسری جانب ظاہر ہے کہ صوفیانہ مذاہب میں, صوفیانہ مذاہب کے ساتھ بہت سے نفسی علوم بھی وابستہ ہو جاتے ہیں,
ٹھیک,
اور ان نفسی علوم کے بارے میں بھی ہمیں بہت سے حقائق معلوم ہیں. بہت سی چیزیں وہ ہیں جو قرآن مجید نے بھی بیان کر دی ہیں, بہت سی چیزیں انسان اپنے تجربے اور مشاہدے سے بیان کرتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا رہنمائی کی ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی اس کائنات کے پروردگار نے, یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی نہ فرماتے اور انسان کو انہی چیزوں پر چھوڑ دیتے, وہ اس کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کر لیتا اور اسی کی بنیاد پر وہ ان کا مواخذہ بھی کرتے. لیکن انہوں نے یہ عنایت فرمائی کہ پہلے دن سے رہنمائی کرنا شروع کر دی. وہ رہنمائی ہے جس کو اصل میں ہم الہامی مذہب کہتے ہیں, اور وہ ایک ہی ہے, وہ متعدد نہیں ہے.
اچھا.
وہ ایک ہی ہے, یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی تعلیم, ایک ہی ہدایت انسانوں کو دی گئی.
لیکن
ظاہر ہے کہ اس ہدایت کو سمجھنے میں, اس کی انڈرسٹینڈنگ میں پھر تھوڑے بہت اختلافات ہو جاتے ہیں, اس سے فرقے وجود میں آتے ہیں. تو کچھ فرقے وہ ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ سے پہلے آپ کو ملتے ہیں, جیسے یہودیت ہے, نصرانیت ہے. کچھ فرقے وہ ہیں جو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں پیدا ہو گئے ہیں. تو یہ انسان کے اس پہلو کو تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہ کسی چیز کو سمجھے گا, دیکھے گا, اختلاف کرے گا اس میں. اس کی بنیاد پر کچھ گروہ بھی بن جاتے ہیں, فرقے بھی بن جاتے ہیں. لیکن اپنی اصل کے لحاظ سے یہ ایک ہی مذہب ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں الہامی مذہب ہے. فلسفے کے بہت سے مکاتب فکر ہیں, صوفیانہ مذاہب ہیں.
ٹھیک جاوید صاحب, یہ جو فلسفے کے بہت سارے مکاتب فکر ہیں, جس کو کہ ہم آج ناظرین کی آسانی کے لیے ایک سائنس کہہ دیتے ہیں, ایک سائنس ہے, ایک صوفیانہ مذاہب ہیں اور ایک الہامی مذاہب ہیں. سائنس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم الگ کر دیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ انسان کو ضرورت کیوں پیش آئی مذہب کی طرف جانے کی, چاہے وہ خواہ الہامی مذاہب ہوں یا وہ صوفیانہ مذاہب ہوں. جب انسان اپنے سارے سوالات کے جوابات سائنس سے حاصل کر لیتا ہے, یا دلیل کی بنیاد پر اور مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر چیزیں ثابت ہو رہی ہیں, تو کیا انسان کے اندر کوئی ابھی بھی کوئی بے چینی ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو انسان ڈھونڈ رہا ہے, جس کا کہ اسے مذہب جواب دیتا ہے, چاہے وہ الہامی مذاہب ہوں یا چاہے صوفیانہ مذاہب ہوں؟ انسان کی آخر کیا وجہ ہے, کیا تمنا ہے کہ وہ مذہب کی طرف جاتا ہے؟
میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ سائنس کی ماں تو فلسفہ ہے, یعنی وہ اسی کے بطن سے پیدا ہوئی ہے. تو فلسفے کے سامنے جو سوالات تھے وہ وہی سوالات تھے جن کا جواب مذہب دیتا ہے. یعنی انسان کی ابتدا کیا ہے, انسان کہاں سے آیا ہے, کیا انسان کی کوئی منزل ہے, انسان کے اخلاقی وجود کا ماخذ کیا ہے, انسان اپنے اندر عقل رکھتا ہے اس لحاظ سے جانوروں سے بہت مختلف ہے, نطق کی صلاحیت رکھتا ہے, ابلاغ کرتا ہے, اپنی تاریخ وجود میں لاتا ہے, اس کا ماخذ کیا ہے, یہ چیز کہاں سے پیدا ہو گئی ہے. فلسفے کے سامنے یہ بڑے اہم سوالات تھے, ان کا جواب دینے کی لوگوں نے کوشش کی, لیکن ان کا کوئی واضح جواب نہیں مل سکا. یعنی فلسفے کی پوری تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں, وہ خواہ مغربی فلسفہ ہو, خواہ قدیم مصری فلسفہ ہو, یا وہ قدیم ہندی فلسفہ ہو, ہر جگہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا جواب, یعنی جواب دینے کی کوشش کی لیکن کوئی ایسا جواب نہیں,
اطمینان بخش
جواب کیا ہے, یعنی جس کو جواب کہا جا سکے وہ بھی نہیں مل سکا. تو اس میں ایک انتشار فکر کی سی نوعیت تھی, یہاں تک کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ پھر دیکارت نے پہلی مرتبہ ڈیولزم کا نقطہ نظر پیش کیا. یعنی اس نے یہ کہا کہ دیکھیے, یہ جو ہم مذہبی حقائق یا ان حقائق کو جو مثلاً انبیاء علیہ السلام کے ذریعے معلوم ہوئے ہیں, یا ان حقائق کو جن کو ہم مابعد الطبیعیاتی حقائق کہتے ہیں, ان معیارات پر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو معیارات ہم نے تجربے اور مشاہدے سے مختلف علوم کے لیے اختیار کر رکھے ہوئے ہیں, تو ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں.
صحیح ہے.
ہمیں اصل میں سنت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, یعنی ان کے لیے کچھ اور معیارات ہیں اور ان کے لیے کچھ اور معیارات ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے جدید سائنس کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں جو بہت ہی غیر معمولی معاملہ ہوا وہ یہ تھا کہ اس بات کا اعتراف کر لیا گیا کہ ہم اپنے تجربے اور مشاہدے سے ایک محدود سطح کا علم حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ سائنس نے اعتراف عج سے اپنی زندگی شروع کی ہے. لہذا یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ سائنس سب سوالوں کا جواب دے سکتی ہے یا دیتی ہے یا دینا چاہتی ہے. اس نے تو اپنی ابتدا یہاں سے کی تھی کہ ہم اب ان سوالوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں انسان کہاں سے آیا ہے، انسان کہاں جائے گا، انسان کی منزل کیا ہے، انسان کے اخلاقی وجود کا ماخذ کیا ہے، اس کو ایک طرف رکھیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ اس وقت دنیا میں ہے، جس کا ہم تجربہ کر رہے ہیں، جس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، یا جو تاریخ کے حقائق سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اس کا تجزیہ کر کے، اس کا انالیسز کر کے، اس کی تحلیل کر کے ہم کیا کیا حقیقتیں اپنے لیے دریافت کر سکتے ہیں. تو سائنس اس اعتراف عجز سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس سے یہ توقع رکھنا یہ خود ایک غیر سائنسی رویہ ہے.
صحیح، یہ تو ٹھیک.
جب تک کہ یہ ساری چیزیں تجربے اور مشاہدے کی سطح پر نہ آ جائیں، اس وقت تک یہ سائنس کے ڈومین کی چیزیں نہیں ہیں. وہ انہی چیزوں پر توجہ دے گی جن کو وہ معمل میں لے جا سکتی ہے، لیبارٹری میں لے جا کے تجربہ کر سکتی ہے، آپ کو مشاہدہ کرا سکتی ہے، دوربینیں ایجاد کر کے ان کو دیکھ سکتی ہے. تو اس لحاظ سے مادی کائنات ہے جو اس کا موضوع بن گئی ہے. مادی کائنات جب اس کا موضوع بنی ہے، اس نے بڑی غیر معمولی دریافتیں کی، یعنی بڑی کامیابی ہوئی ہے. وہ جو ابتدائی کوئی ہزار سال کے قریب ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی کامیابی نہیں ہوئی. یعنی اس میں اصل موضوع یہ تھا کہ ما بعد طبیعتی حقائق، میٹا فزیکل حقائق کو دریافت کیا جائے، یا اخلاقیات کی اساسات دریافت کی جائے، کیونکہ انسان ایک اخلاقی وجود ہے. اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اس میں سوائے انتشار فکر کے اور کچھ نہیں. یہی طے نہیں ہو سکا کہ انسان مادہ ہے، یہی معلوم نہیں ہو سکا انسان نفس ہے، یہی معلوم نہیں ہو سکا کہ ذہن کا اور شعور کا اور خود ہمارے مادی وجود کا کیا تعلق ہے. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں، ان کے بارے میں بہت سے نظریات پیش کیے گئے. ایک پیش کیا گیا، دوسرے پر تنقید ہو گئی، کیونکہ وہ نظریات زیادہ تر کیا سی ہیں، ان کی بنیاد کوئی سائنسی حقائق پر نہیں ہے، جنہیں ہم آج کی زبان میں سائنسی حقائق کہتے ہیں. تو اس وجہ سے گویا عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم اس دنیا پر توجہ دیں گے، اس مادی دنیا پر، اس مادی دنیا کو سمجھیں گے، اس میں چیزیں کیسے ہو رہی ہیں ان کو دیکھیں گے، اور اس سے ہم اپنے لیے بہت سی سہولتیں پیدا کر لیں گے. وہ سائنس نے کامیابی حاصل کی ہے. تو یہ اگر خیال کیا جائے کہ سائنس اس میں کامیابی حاصل کر لے گی، تو یہ میرے نزدیک اس سے ضرورت سے زیادہ توقعات وابستہ کرنا ہے.
اچھا، یہ جو سوالات ہیں، بنیادی سوالات جن کا آپ فرما رہے ہیں کہ سائنس یا فلسفے نے جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش تو کی لیکن جواب نہیں دے سکی، کیا یہ سوالات انسانی زندگی کے لیے، انسان کے زندہ رہنے کے لیے اور اس کو تسلی اور اطمینان دینے کے لیے اتنے زیادہ ضروری سوالات تھے؟ یعنی اگر انسان ان سوالات کے جوابات نہ بھی ملتے تو انسان کو کوئی پرابلم تھی جس کی وجہ سے وہ مذہب کی طرف جائے گا؟
اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں پھر واضح کر دوں کہ سائنس نے تو کوشش ہی نہیں کی، اس کی ابتدا ہی ایک دوسری جگہ سے ہوئی ہے. وہ اس دنیا کو سمجھنا چاہتی ہے. فلسفے نے کوشش کی، فلسفے کا اصل موضوع یہی تھا، وہ یہی جاننا چاہتا تھا. اس کے بعد دیکارت نے، کانٹ نے تجزیہ کر کے یہ بتایا. یہ بڑے فلسفی ہیں، اور در حقیقت ان کے کام سے انسان کو یہ اندازہ ہوا کہ اس کے حدود کیا ہے. بہت بڑا علم یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، کس چیز کو آپ اپنی میز پر لا سکتے ہیں، کس کو نہیں لا سکتے. دیکھیے، میرے کچھ حدود ہیں انسان کی حیثیت سے، میں ان حدود کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. نہیں، میری آنکھ ایک خاص سطح تک دیکھ سکتی تھی، مجھے معلوم ہے کہ اب میں نے دوربینوں کے ذریعے سے اس کو بہت زیادہ بڑھا لیا ہے، لیکن میرے سامنے بہرحال یہ مادی کائنات ہی ہے. یعنی ابھی تو ہم انسان کے اندر جو انسان بستا ہے اس کو بھی نہیں جانتے.
بالکل صحیح.
یعنی اس کے بارے میں بھی دیکھیے، ہمارے یہاں نفسیات کے علم نے بھی اعتراف عجز کر لیا، اسی سے وہ پیدا ہوا ہے. کوشش کی گئی کہ روح کو سمجھا جائے، کیا چیز ہے وہ، انسان کی اصل شخصیت کو جانا جائے. معلوم ہے ممکن نہیں ہے. ہم جو کچھ دیکھ سکتے ہیں، جس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھیں، یا تو آپ یہ مان لیں کہ آپ کسی اور چیز پر بھی مطمئن ہو جائیں گے. اگر آپ قطعی نتائج تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو انہی چیزوں پہ بنیاد رکھنی پڑے گی جس سے وہ نتائج نکالے جا سکے. وہ یا تجربہ ہو سکتا ہے یا مشاہدہ ہو سکتا ہے. تو تجربے اور مشاہدے، یا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کے مسلمات، تو ان سے جو آپ نتائج نکالتے ہیں، وہ ہے در حقیقت سائنس کا ڈومین. سائنس وہیں تک رہتی ہے، وہیں تک رہے گی. اس سے آگے جانا اس کے بس کی چیز نہیں ہے.
صحیح.
سائنس کی کوئی آپ کلاسیکی کتاب اٹھائیں تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے وائے کو چھوڑ دیا ہے.
ہاؤ پہ
ہم اب یہ سوال نہیں کرتے کہ کیوں، ہم یہاں سے بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ، کیسے ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی یہ بات کہ ایک چوزے کی ناک کی نوک کے اوپر ایک سینگ اگتا ہے اور وہ انڈے کو توڑ دیتا ہے،
ٹھیک ہے،
یہ تو ہم دریافت کر لیں گے. یعنی پہلے ہم یہ نہیں جانتے تھے. پہلے لوگوں کو خیال ہوتا تھا کہ غالباً مرغی توڑ دیتی ہے، لیکن معلوم ہو گیا کہ یہ اس طرح سے ٹوٹتا ہے. یہ بات کہ یہ سینگ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کیا وجہ ہے اس کی، یعنی یہ سب کیسے ہوتا ہے. یہ جاننا جو ہے یہ ہمارے حدود سے باہر کی چیز ہے. تو حدود کو آپ جان لیتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پر آپ بہت سے فیصلے کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سائنس نے کبھی اس کی طرف قدم نہیں بڑھایا. سائنس کی ابتدا ہی اس حقیقت کو جاننے سے ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی آپ بظاہر یہ سمجھیں گے کہ اس کے ذریعے سے عاجزی کا اعتراف کیا گیا لیکن اس کے ذریعے سے در حقیقت ایک حقیقت کا اعتراف بھی کیا گیا.
ظاہر ہے اس نے ڈومین طے کر لیا اپنا کہ بھائی میں میرا یہ احاطہ ہے, میں اس کے اندر ہی کام کر سکتا ہوں,
میں اس کے اندر ہی رہ سکتا ہوں, میں اس کے اندر ہی رہوں گا. یہ جو آپ نے فرمایا, دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان ان سوالوں کے جواب کے بغیر انسان ہونے کی حیثیت سے مطمئن نہیں ہو سکتا. یعنی میرے اندر جو جبلتیں ہیں جن کی وجہ سے میں انسان سے
مجھے اگر یہ جواب نہ ملے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا یا میں یہاں کیوں آیا ہوں, اگر یہ مجھے جواب نہ بھی ملے تو میری زندگی پر کیا فرق پڑے گا؟
یہ آپ مطمئن نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ آپ کے اندر تجسس کی غیر معمولی صفت رکھی گئی. آپ دیکھیے اس وقت اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں, آپ دیکھ کے آتے ہیں مریخ پہ کیا ہے.
بالکل ٹھیک ہے,
یعنی مریخ پہ جائے بغیر بھی دنیا چلتی رہ سکتی ہے. آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اس پر بھی اربوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں کہ یہ جو ہم نے دریافت کر لیے تھے ایٹم کے اندر ذرات,
جی جی جی,
ان کے اندر میس کیا چیز پیدا کرتی ہے. ایک ذرے کی دریافت کے لیے آپ نے کتنی جدوجہد کی, اور جب وہ دریافت ہو جاتی ہے یا کسی چیز کی تصدیق ہو جاتی ہے, جزوی تصدیق ہو جاتی ہے, تو آپ کے لیے بہت بڑا انکشاف ہوتا ہے. چاند پر کیا کرنے گئے تھے آپ؟ یعنی یہ تو معلوم ہو گیا
تھا,
یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ وہی مٹی ہے, یہاں بھی ہے.
صحیح.
تو آپ انسان اصل میں علم کی اتھائی, علم کی کونہ تک جانا چاہتا ہے. انسان اس کے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتا, اس لیے وہ یہ جاننا چاہتا ہے. کوئی ایک آدمی, دو آدمی, چار آدمی بے نیاز ہو کے غفلت کی زندگی بسر کر سکتے ہیں, لیکن کیا بحثیت مجموعی انسانیت اس پر راضی ہو سکتی ہے؟
نہیں
راضی ہو سکتی, ممکن نہیں ہے کسی طریقے سے بھی. تو انسان یہ سوال کرتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے, کائنات کہاں سے آئی ہے. اس کائنات کے اندر یہ مادے کا ڈھیر نہیں ہے, اس کے اندر نظم ہے, اس کے اندر ریاضی ہے, اس کے اندر علم ہے, اس کے اندر حکمت ہے. اس وجہ سے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اس کائنات کے بارے میں دو ہی نقطۂ نظر ہو سکتے ہیں, یا اس کائنات کا خدا ہے یعنی خالق ہے, اور یا یہ کائنات خدا ہے. خدا کیا چیز ہے بھائی؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ کائنات اصل میں آپ سے آپ پیدا ہو گئی.
ٹھیک ہے,
خدا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ سے آپ ہے, یہی کہتے ہیں.
یہی کہتے ہیں.
اچھا, آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ علم بھی رکھتی ہے, یہ حکمت بھی رکھتی ہے, اس وجہ سے کہ اس کے علم اور حکمت کا ظہور ہو رہا ہے, تو پھر آپ کائنات کے بارے میں یہ مانیں گے؟ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں اس کے سوا. لہٰذا انسان ان سوالوں کا جواب تلاش کرتا ہے, تلاش کرے گا. وہ آج بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے شعور کا اور میرے مادی وجود کا کیا تعلق ہے. وہ آج بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا ذہن کیا مادی ترکیب ہے میرے وجود کی, یا اس کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے. وہ آج بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے اندر جو جذبات ہیں, خواہشات ہیں, رغبات ہیں, ان کا باہمی امتزاج کیا ہے. وہ آج بھی اپنی زندگی کی ناتمامی پر غور کرتا ہے, اس کا نوحہ پڑتا ہے. تو آپ انسان کو اس سے نہیں روک سکتے. یہ وہ سوالات ہیں جن کے وہ جوابات چاہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو جوابات مثال کے طور پر مذہب نے دیے ہیں, جو جوابات صوفیانہ مذاہب نے دیے, میں ان سے مطمئن نہیں ہوں, اور میں کسی اور ذریعے سے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن اس سے دستبردار ہو جائے
ایسا نہیں.
ابھی بھی میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس کے باوجود کہ سائنس اعتراف عجز کر چکی ہے, لیکن ہر سائنس دان کے باطن میں یہی خواہش موجود.
بالکل صحیح ہے.
تو اس لیے وہ جاننا چاہتا ہے, یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس سے دستبردار ہو جائے. اصل میں انسان جب بہت عاجز آ جاتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے کہ چھوڑیے ان بحثوں کو, آئیے پہلے دنیا کے معاملات کو نمٹا لیں.
اچھا, اب ایک بنیادی جو سوال آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے پوری جو یہ ابتدائی جو بحث کی, اس میں آپ نے فرمایا کہ فلسفہ جو ہے وہ یہ چیزیں آنسر کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ایک تھیوری پیش کرتا ہے تو اس دوسری تھیوری پہ تنقید ہو جاتی ہے, دوسری پیش کرتا ہے تو تیسری پہ تنقید ہو جاتی ہے, یہ تنقید ہوتی رہتی ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس لیے تنقید ہوتی ہے کہ یہ جو جوابات تھے یا تھیوریز تھیں یہ قیاسات پر مبنی تھیں. یہ آپ نے یہ بات کی. تو اب جب الہامی مذاہب آتے ہیں ہمارے سامنے اور الہامی مذاہب ہمیں ان سوالات کے جواب دیتے ہیں, تو ایک انسان یہ کیوں نہیں کہتا اس وقت کہ یہ بھی تو قیاسات ہو سکتے ہیں؟ یہ الہامی مذاہب جو جواب دے رہے ہیں, اور جو فلسفہ جواب دے رہا تھا مجھے, فلسفہ ایک قیاس دے رہا تھا, شاید یہ بھی قیاس ہوگا, یہ بھی تو ایک آرگیومنٹ ہو سکتا ہے, اس آرگیومنٹ کو نہیں دیکھا جا سکتا کیا؟
الہامی مذہب نے جو بات بھی کہی ہے اس کے لیے استدلال پیش کیا ہے.
ٹھیک ہے,
اس استدلال پر آپ کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. استدلال کتنا قوی ہے, اس کی بنیادیں کتنی محکم ہیں، وہ کن حقائق پر مبنی ہے، اس کا جائزہ لینا چاہیے. تو مذہب بھی یہی کہتا ہے. مذہب کی جو سب سے بڑی کتاب ہمارے پاس اس وقت محفوظ ترین شکل میں ہے وہ قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید تو خدا کے وجود پر، توحید پر بالکل اسی طرح استدلال کرتا ہے جس طریقے سے ایک فلسفی اور حکیم استدلال کرتا ہے. البتہ یہ بتایا اس نے کہ استدلال کیسے کرنا ہے. اچھا، بعض گرہیں ایسی ہیں کہ جن کو کھول دیا ہے، علم دے دیا اس کے بارے میں. میں اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ یہ گرہ ہے نا انسان کے اندر کہ وہ کیسے وجود میں آیا.
جی،
یعنی اس دنیا کے اندر جو اس کا مادی وجود ہے یہ کیسے ہوا. اس کے بارے میں بھی بہت سے تصورات لوگوں کے یہاں موجود رہے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہانی سناتے رہے ہیں کہ خدا نے کسی موقع کے اوپر مختلف علاقوں کی مٹی لی، اس سے ایک پتلا بنایا، اس کے بعد جیسے کہ عام طور پر ایک مورت بنائی جاتی ہے، جیسے عام طور پر ایک آرٹسٹ بناتا ہے، تو جب وہ مورت بن گئی تو اس کے بعد اس نے اس میں روح پھونک دی اور وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا. تو یہ بھی ایک نقطہ نظر تھا. تخلیق کا نظریہ عام طور پر اسی نقطہ نظر کو بیان کرتا تھا. قرآن مجید نے بالکل ہی مختلف طریقے سے اس معاملے کو دیکھا اور یہ بتایا. تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے کہی ہے یا الہامی مذہب میں کہی گئی ہے مستند ذریعے سے.
دیکھیے
الہامی مذہب کی طرف بھی بہت سی باتیں منسوب ہو جاتی ہیں. مستند ترین طریقے سے کہی گئی ہے، حقائق اگر اس کے مطابق ہیں، وہ حقائق کی بہترین توجیہ کر دیتی ہے، اس پر کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا، تو ہمارا دنیا کا علم اسی اصول پر کھڑا ہے. یعنی اس وقت جو سائنسی حقائق بھی ہم مان رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ان میں سے بہت سے استقراء پر مبنی ہوتے ہیں. یعنی بے شمار چیزوں کا ہم ایک جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں، بارہا اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے. تو اس لیے انسان کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں صرف ان چیزوں کو مانوں گا جو تجربے اور مشاہدے میں آ جائیں گے، تو پھر تو آپ یہ دیکھیے کہ زندگی کے دو دن بھی نہیں گزر سکتے.
صحیح.
اس لیے کہ تجربے اور مشاہدے سے حاصل ہونے والا علم بڑا محدود ہے.
محدود علم ہوتا ہے، وہ یقیناً ہر چیز کو احاطہ بھی نہیں کر سکتے اس میں. جاوید صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ الہامی جو مذاہب ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اس کی اصل ایک ہی ہے، وہ ایک ہی مذہب ہے.
ایک ہی الہامی مذہب،
ایک ہی الہامی مذہب،
الہامی مذہب، اس سے فرقے پیدا ہو گئے.
اچھا، اب یہ جو فرقے آپ کہہ رہے ہیں، یہ صرف ناظرین کی وضاحت کے لیے، یہ فرقے آپ ان معنوں میں فرقے نہیں کہہ رہے جن معنوں میں ہم شیعہ سنی بریلوی کہتے ہیں. فرقے کا مطلب وہ الگ الگ، جیسے عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اسلام ہے، اس معنوں میں آپ فرقے کہہ رہے ہیں.
جی بالکل اسی معنی.
اسی معنی
جو تعلیم ہے وہ ایک ہی ہے،
تعلیم ایک ہی ہے.
اس وقت دیکھیں نا، تورات اسی مذہب کی تعلیم دیتی ہے، انجیل اسی کو بیان کرتی ہے، زبور میں اسی کی مناجاتیں ہیں، قرآن مجید اسی کو بیان کرتا ہے. یعنی بنیادی فکر کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے ان سب میں.
اچھا،
اب ظاہر ہے کہ تعبیر کا معاملہ ہے نا.
جی،
تو جو تعبیرات ہیں وہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ہوتی چلی جا رہی ہیں. خود اسلام میں بہت سے گروہ ہیں، یعنی آپ اگر شمار کرنا چاہیں تو شاید 70-72 سے بھی زیادہ بن جائے.
تو
ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے، تعداد اس سے بھی زیادہ گنوائی جا سکتی ہے. جو فرقوں پر کتابیں ہمارے یہاں موجود ہیں، مثال کے طور پر شہرستانی کے الملل والنیل ہے، یا اسی عنوان سے ابن حزم کی کتاب ہے، اگر آپ دیکھیں تو دسیوں کی تعداد میں فرقے ہیں جن کا ذکر اس میں کیا گیا ہے، تو یہ بن رہے ہیں، تو اسی طرح پہلے بھی رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ الہامی مذہب تو ایک ہی ہے، لیکن اس میں یہ جو کیا کہتے ہیں، نصرانیت ہے یا یہودیت ہے، اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں، ان میں یہ جب فرق آیا، تو جو بنیادی ہم جس سے ہم نے پروگرام کی ابتدا کی تھی، جو بنیادی سوالات تھے، بنیادی انسان کا ایک مقدمہ تھا کہ جی میں کہاں سے آیا ہوں، میرا پرپز کیا ہے، میں مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، بنیادی باتیں تو ان تمام فرقوں میں ایک جیسی ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ فرقے الگ الگ تصورات پر قائم ہیں. تو اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ الہامی مذاہب صرف ان سوالات کے جوابات دینے نہیں آیا، بلکہ انسان کی دیگر ضروریات کے لیے بھی آیا ہے، جس میں کہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم ہو رہی ہے. ورنہ یہ جو بنیادی دو تین سوالات ہیں، ان میں تو سارے ایک ہی ماننے والے ہیں اور ایک ہی جیسی بات سمجھ رہے ہیں.
یعنی بنیادی طور پر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن دیکھیے نا، مذہب کا جو پورا کانٹینٹ ہے، اگر آپ اس کا جائزہ لیں، وہ کسی صورت میں بھی ہو،
جی،
یعنی خواہ وہ یہودیت کی صورت میں ہے، خواہ وہ نصرانیت کی صورت میں ہے، خواہ وہ اب اسلام کی صورت میں ہے،
جی،
اپنی خالص صورت میں، تو ہر جگہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دو حصوں میں ہے. ایک حصہ وہ ہے جس کو قرآن اپنی تعبیر میں الحکمہ کہتا ہے،
رائٹ،
یعنی جس میں یہ جو سوالات ہیں، بنیادی سوالات،
جی،
ایمان و اخلاق کے سوالات، کیا اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کیا میں کسی کی مخلوق ہوں، میں آپ سے آپ وجود میں آیا ہوں یا مجھے کسی نے بنایا ہے، میں اس دنیا کے اندر کس مقصد سے بھیجا گیا ہوں، کیا میرے خالق نے مجھے حقائق بتانے کا بھی کوئی اہتمام کیا ہے، کیا میری زندگی موت پر ختم ہو جاتی ہے، کیا مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ جو سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات جتنے بھی دیے جاتے ہیں ایک حصہ وہ ہوتا ہے.
بالکل ٹھیک ہے,
اس میں کوئی بہت زیادہ اختلاف نہیں ہوا. تعبیرات کے یہاں بھی اختلافات ہیں لیکن بہت زیادہ اختلاف نہیں ہوا. دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق اخلاقیات پر مبنی قانون سے.
جی,
یعنی مذہب نے ایک دوسرا کام الہامی مذہب نے یہ کیا ہے کہ اس نے انسانی زندگی کو انضباط دینے کے لیے, اس میں ایک ضبط پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو لا کی شکل دے دی ہے,
ڈسپلن کے لیے
ڈسپلن کر دیا.
ٹھیک,
یہی وہ چیز ہے جس کو عربی زبان میں شریعت کہا جاتا ہے. شرع شریعت قانون کے معنی میں.
ٹھیک,
یعنی جس معنی میں آپ لفظ قانون بولتے ہیں اسی مفہوم میں عربی زبان میں لفظ شریعہ یا شرع بولا جاتا ہے.
رائٹ,
تو یہ جو قانون کا حصہ ہے اس میں ظاہر ہے کچھ اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جو قرآن سے پہلے کی کتاب ہے جس میں قانون بیان ہوا ہے تورات اور قرآن, بہت کم چیزوں میں آپ کو فرق محسوس ہوگا. یعنی بنیادی طور پر قانون بھی یکساں ہے, ایک ہی جیسا ہے. بہت تھوڑی چیزیں ہیں جن میں اختلاف ہوا ہے.
ٹھیک ہے,
اور اس اختلاف کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی دور میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں.
صحیح,
یا کسی گروہ کو, آپ کے مخاطبین کا ایک گروہ ہے نا جن سے جسے آپ مذہب دے رہے ہیں یا آپ کوئی فکر دے رہے ہیں, تو اس کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں, وہ تخصیصات وجود میں آ جاتی ہیں.
ٹھیک,
تو اس کی بنیاد پر تھوڑے اختلاف آ جاتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں تو یہاں تک قانون کا تعلق ہے اس میں بھی اپروچ کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ایک چیز. اب ایک بنیادی سوال جو ایک انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے, جو جس پر انسان سوچ سکتا ہے کہ دیکھیں میں جو چلا تھا, یعنی میں اپنی تاریخ سے اگر دیکھوں, میں نے ابتدا کی تھی, میں نے ساری چیزیں دریافت کیں, پھر میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں کہاں سے آیا ہوں, میرا مقصد کیا ہے, میرے ساتھ کیا ہوگا مرنے کے بعد. یہ بنیادی سوالات تھے جن کے آنسر کے لیے میں نے پہلے فلسفے کی طرف دیکھا, مجھے وہاں سے کوئی جواب نہیں مل پایا. سائنس کی طرف دیکھا, سائنس نے عاجزی کا اظہار کر دیا. پھر میں نے مذہب کی طرف دیکھا, مذہب نے مجھے حکمت, آپ نے جو دو پورشن کیے ہیں, مذہب نے مجھے حکمت والے پورشن میں اس سوالات کے جوابات دیے, مجھے یہ جوابات مل گئے, مجھے تسکین بھی ہو گئی. اب جب جوابات مجھے مل گئے, وہی بنیادی سوال تھے جس کے جواب مجھے مل گئے, اب مجھے یہ شریعت پہ ڈسپلن لانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس پہ دنیا کے جو قوانین ہیں, ریاستوں کے قوانین ہیں, انہی کو مان لوں؟ مطلب مجھے جو بنیادی سوالات کے جواب دے رہا تھا وہ تو حکمت نے دے دیا.
وہ جو بنیادی سوالات ہیں ان کے جوابات میں سے جو اہم ترین بات کہی گئی ہے الہامی مذہب میں, وہ یہ ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے.
ٹھیک ہے,
اور میرا وہ پروردگار نہ صرف یہ کہ میرا خالق ہے, اور خالق ہونے کی حیثیت سے وہ میرا معبود ہے. اس نے مجھے پالا ہے, میری پرورش کا اہتمام کیا, وہ میرا رب ہے, میرا آقا ہے. اس کے ساتھ وہ اس کائنات کا بادشاہ بھی ہے. اور مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اس نے اس دنیا میں مجھے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بھیجا. یہ الہامی مذہب بتا رہا ہے.
ہاں ٹھیک ہے, بتا رہا ہے. یہ میرے وہ سوال کے آنسر دے رہا ہے نا, الہامی مذہب
جواب دے رہا ہے نا.
جی,
تو وہ جواب یہ دے رہا ہے آپ کو کہ آپ کو اپنے اس معبود کے سامنے, اس خالق کے سامنے, اس رب کے سامنے, اس ملک کے سامنے, اس بادشاہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے.
ٹھیک ہے,
اس نے آپ کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے. یہ جواب دے رہا ہے نا.
جی, جواب.
اس امتحان میں آپ کو کامیاب ہونا ہے. یہ کامیابی کس بنیاد پر ہوگی؟ اس کا وہ جواب دیتا ہے کہ اس بنیاد پر ہوگی کہ آپ نے اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ بنا کر رکھا, کتنا پیوریفائی کیا, اپنے آپ کو آلودگیوں سے کتنا بچایا, اپنے اندر جو خوبیاں تھیں ان کو کتنی نشو و نما دی, اس کو کتنا بڑھایا.
ٹھیک ہے,
یہ ہے وہ امتحان جس میں الہامی مذہب کہتا ہے کہ انسان کو ڈالا گیا ہے.
ٹھیک,
اس وجہ سے یہاں تو ناگزیر ضرورت ہوگی کہ پھر یہ بتایا جائے کہ مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کے لیے کن قواعد, کن آداب کا پابند رہنا ہے.
جو ریاست کے معروف قوانین ہیں, کسی بھی ریاست کے, پاکستان ہو یا کوئی بھی, اس کے معروف قوانین پہ مجھے عمل کرنا چاہیے. یعنی ایک معروف اور منکر والی جو اصطلاح ہے, تو جو معروف قوانین ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے, اور جو چیزیں جو ہے وہ قانون کے خلاف ہیں, آئین کے مطابق, اس پہ مجھے اس سے بچنا چاہیے. یہ کافی نہیں ہے.
دیکھیے, یہاں پھر ہم وہی غلطی کر رہے ہیں جو ہم سائنس کے معاملے میں کر رہے تھے. یعنی سائنس کا دائرہ کیا ہے؟ تجربہ اور مشاہدہ, اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم, اس علم کا ایک دائرہ ہے. اسی طرح ریاست کا بھی ایک دائرہ ہے. ریاست کس لیے وجود میں آئی ہے؟ یعنی ریاست کوئی خدا نہیں ہے, کوئی مطلق العنان رب نہیں ہے اس کائنات کا. ریاست اصل میں میری ضرورتوں سے پیدا ہوئی ہے. وہ ضرورت کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر چونکہ خیر و شر کو اختیار کرنے کی صلاحیت ہے, اس کو اس کے خالق نے یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کر لے, چاہے تو نیکی کا راستہ اختیار کر لے. تو چونکہ انسان اپنے اختیار کے سوئے استعمال سے دوسروں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے, کبھی وہ دوسروں کا حق تلف کرتا ہے, کبھی وہ دوسروں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی پر اتر آتا ہے. اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے, یعنی اس کے ان دو پہلوؤں کو ڈسپلن کرنے کے لیے ریاست کا نظم وجود میں لایا گیا.
ٹھیک ہے,
اب ظاہر ہے کہ ریاست تو وہیں تک محدود رہے گی,
وہیں تک رہے گی.
وہ میرے اس مقصد کو کیسے پورا کرے گی جس کا تعلق میری شخصی زندگی سے ہے. میں اپنی ذات میں ایک وجود ہوں, میری اپنی ذات کی پاکیزگی آخرت کے لحاظ سے مطلوب ہے. تو یہ تو یا میری عقل مجھے بتائے گی یا میرا پروردگار مجھے بتائے گا. اس میں ریاست میری کیسے رہنمائی کر سکتی ہے؟ ریاست تو انہی چیزوں سے اپنا تعلق رکھے گی. چنانچہ ریاست کے لیے قانون سازی کی بنیاد یہ ہے, جیسے سائنس تجربے اور مشاہدے سے حاصل ہونے والے علم تک محدود ہے,
ٹھیک,
اسے محدود رہنا چاہیے. وہ قطعیات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے, وہ مادی قوانین دریافت کرتی ہے. بالکل اسی طرح سے ریاست کی حد یہ ہے کہ وہ حق تلفی کو روکے, یا اگر حق تلفی ہو جائے تو اس کے اوپر تادیب کرے. اسی طرح سے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکے, ہو جائے تو اس پہ تادیب کرے. تو ریاست کا میرے ساتھ تعلق یہاں سے پیدا ہوتا ہے,
ٹھیک ہے.
میرا خدا کے ساتھ تعلق اس طرح محدود نہیں ہے. وہ میرے ظاہر کی پاکیزگی چاہتا ہے, وہ میری خلوت کی پاکیزگی چاہتا ہے, میری جلوت کی پاکیزگی چاہتا ہے, میرے گھریلو معاملات کی پاکیزگی چاہتا ہے. ان میں سے کون سی چیز ہے جو ریاست کے دائرے میں آ سکتی ہے؟ یعنی ان میں سے اگر ریاست کو مداخلت کا حق دے دیا جائے گا تو میں تو اپنے آپ کو یعنی بدترین انسانوں کے حوالے کر دوں گا. اس لیے کہ ریاست کو چلانے والے لوگ کون ہیں؟ وہ کوئی عالم الغیب و شہادہ نہیں ہے, وہ میری طرح کے انسان ہیں. ان کو اپنے اس دائرے تک محدود رہنا چاہیے. ریاست اس کی متبادل کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو صرف ان معاملات سے متعلق ہوگی جہاں کسی حق تلفی کو روکنا ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر چونکہ ریاست جو ہے وہ میرے انفرادی معاملات میں جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کر سکتی, یا وہ اس کا دائرہ اختیار نہیں ہے, اس وجہ سے مجھے حکمت کے ساتھ ساتھ شریعہ کو بھی فالو کرنا پڑ رہا ہے. یہی وجہ ہے,
اسے کرنی چاہیے بھی نہیں, کیونکہ وہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. وہ میری آخرت کو زیر بحث نہیں لا سکتا. اس کو اصلاً جس چیز کو زیر بحث لانا چاہیے وہ دنیا کا نظم ہے. اس میں اختلال پیدا نہ ہو, انسان دوسروں پر زیادتی نہ کرے, کسی کی حق تلفی نہ کرے, اس کو روکنے کے لیے ریاست کا نظام وجود میں آیا ہے. ورنہ مجھے کیا دلچسپی ہے انسان ہونے کی حیثیت سے کہ ایک پولیس ہو, ایک فوج ہو, کچھ لوگ مجھ پر حکومت کریں, کچھ میرے اوپر قانون نافذ کریں. میں یہ اجازت نہیں دوں گا کسی آدمی کو. یہ میری انفرادی خودی کے خلاف ہے, یہ میری ضرورت ہے. میں اس دنیا میں چونکہ دوسرے انسانوں کی تعدی یا ان کی زیادتی کا ہدف بن جاتا ہوں, تو اس وجہ سے یہ ایک ادارہ بنایا گیا ہے. اس ادارے کو اس جگہ تک رہنا چاہیے. یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے, اس کی ہم قدر کرتے ہیں, لیکن یہ اس سے آگے بڑھ کر میری پوری کی پوری شخصیت کا وارث بننے کی کوشش کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ٹھیک ہے, بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا, تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یہ ٹاپک ابھی مکمل نہیں ہوا, مذہب اور انسان, یہ سمجھ لیجئے آج اس کا پہلا حصہ تھا. ہم اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی کنٹینیو کریں گے, اور پھر جاوید صاحب کے سامنے یہ باتیں رکھیں گے کہ جب مذہب یہ سارے سوالات کے جواب بھی دیتا ہے, مذہب ایک ڈسپلن کے طور پر آپ کو ایک شریعہ بھی دیتا ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ مذہب بیزاری کی طرف اب جو ہے وہ راغب ہیں اور کسی بھی مذہب کو ماننے کو تیار نہیں ہیں؟ کیا ان کے ان سوالات کو مذہب ایڈریس نہیں کر پا رہا, یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ الہاد کی جانب جو ہے وہ گامزن ہے؟ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.